محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ملک اور بیرون ملک پاکستانی اپنا 75واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں۔ آزاد قوموں کے ہاں یوم آزادی منانے کے ہمیشہ سے کچھ مقاصد رہے، جن میں پہلا بڑا مقصد ملک کی عوام میں وطن سے محبت کا جذبہ بیدار کرنا، وطن کے اجتماعی مفاد کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینے کا مزاج پیدا کرنا۔ اسی طرح تحریک آزادی کے شہداء کی قربانیوں کو سلام اور ان کی یاد اور ان کا تذکرہ کرنا۔ اور چوتھا بڑا مقصد وطن کے قیام کے اساسی مقاصد سے نسل نو کو آگاہ کرنا۔ کسی بھی قوم کے ہاں جب یوم آزادی منایا جاتا ہے تو یہ باتیں پیش نظر رہنی چاہیے یا رہتی ہیں۔ یہ کڑوا سچ ہے کہ ہمارا الیکٹرانک اور سوشل میڈیا ان ایام میں ان مقاصد کی تشہیر اور ان کے حصول کے لیے قوم کو متوجہ کرنے میں عموماً ناکام رہتا ہے، سوائے ہلے گلے اور سڑکوں پر ڈانس کے کسی اور اعلیٰ مقصد کی طرف لوگوں کی توجہ یا نسل نو کی کم از کم توجہ نہیں دی جاتی۔ اس صورتحال میں چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ مجھے یقین ہے آپ حضرات اپنے وطن کی محبت میں اس طرف توجہ دیں گے۔ پاکستان عطیہ خداوندی ہے، یہ بے مثال قربانیوں، بے پایا ایثار اور عظیم جہد مسلسل کا مجسم ثبوت ہے۔ بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں نے اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی عزت و ناموس کی لامحدود قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ 20 لاکھ افراد سے زائد جانیں قربان ہوئی، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت قیام پاکستان کے موقع پر ہوئی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ خون کے دریا عبور کر کے، لاشوں کے انباروں سے گزر کر اور جواں سال بیٹیوں اور بہنوں سے گاؤں کے کنویں بھرتے ہوئے معصوم بچوں کو سکھوں اور ہندوؤں کے نیزوں کی انیوں میں پروتا یا پرویا دیکھتے ہوئے حشر کے منظر کے ساتھ، حشر کے منظر کو سامنے پا کر جانوں پر کھیلتے ہوئے لوگ اپنے ہنستے بستے گھر اور کاروبار اور اپنی زراعت اور اپنی تجارت چھوڑ کر پاکستان آئے. متحد ہندوستان کے ایک گوشے سے دوسرے تک یا درہ خیبر سے راج کماری تک اور مکران سے چاٹاکام تک انسانوں کے سمندر میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ قیام پاکستان کے مقصد کو متعین کر رہا تھا. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، تحریک پاکستان کے 1945 سے 1947 تک 3 سالہ جو عوامی جذباتی دور ہے، اس میں کروڑوں لوگ دین اسلام پر عمل کرنے کی تجربہ کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں بھی کر رہے تھے اور اس نعرے کو بھی دہرا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستانی مرتبہ تاریخ کے مطابق پاکستان کا بنیادی تخیل پیش کرنے والے شاعر مشرق بلکہ شاعر ملت اسلامیہ علامہ اقبال مرحوم، انہوں نے الہ آباد میں 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جو صدارتی خطبہ دیا، بڑا معروف خطبہ ہے، اس کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے. آپ نے فرمایا تھا، یعنی اس خطبے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے آپ نے ریاست کا تعین کن الفاظ میں کیا، ذرا غور کیجیے کہ وہ کیسی ریاست ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا، اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے الگ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اگر آپ نے ایک کو ترک کر دیا تو بالآخر دوسرے کو بھی ترک کرنا ہوگا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ نظریہ اسلام کا ہو اور معاشرہ تہذیب مغرب کا نمائندہ ہو. فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا جو اسلام کے اصولوں کے منافی، کسی وطنی یا قومی اصول پر مبنی ہو. اور خطبے کے آخر میں فرمایا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے. یہ علاقہ جات ہے. یہ الفاظ اس تاریخی خطبے کے ہیں جو الہ آباد میں سلطنت پاکستان کے قیام کے مقاصد کا تعین کرتے ہوئے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا. پھر 23 مارچ 1940 کو قیام پاکستان کا مطالبہ سامنے آیا اور بر صغیر کو دو قومی نظریے کی بنیاد پر، ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے لیے تحریک نے زور پکڑا، تاکہ مسلمان ایک آزاد اسلامی ریاست میں اپنے نظریے کے مطابق ایک مملکت قائم کر کے اس کے تحت زندگی گزار سکے. اور تحریک پاکستان کے بانیان اس بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ آج ملک بھر میں بعض خاص این جی اوز کے زرخرید لوگ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست یا اس میں ریشنلزم کا نفاذ کرنے کا جو نعرہ بلند کر رہے ہیں، یا تو بانیان پاکستان جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹے ہیں، اور ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ بانیان پاکستان نے اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. بانی پاکستان بابائے قوم نے 1944 میں گاندھی کے نام خط لکھا اور اس خط کے ذریعے سے اسلام کے نظام زندگی ہونے کے بارے میں ان کی رائے واضح طور پر سمجھ آتی. آپ نے لکھا، الفاظ پر غور کیجئے، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بالکل ہی ناواقف ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کا ہمہ گیر ضابطہ حیات ہے. مذہبی، معاشرتی، دیوانی، معاشی، عدالتی غرض کے ہماری تمام مذہبی رسومات سے لے کر روزمرہ زندگی کے معاملات تک، روح کی نجات سے لے کر جسم کی صحت تک، اجتماعی حقوق سے لے کر انفرادی حقوق تک، اخلاقیات سے لے کر جرائم تک، اور دنیاوی سزاؤں سے لے کر آنے والی زندگی کی جزا و سزا تک کے تمام معاملات پر اس قرآن کریم کی عمل داری. قیام پاکستان کے چند ماہ بعد فروری 1948 میں ایک اخباری انٹرویو میں قائد اعظم نے پاکستان کی اسلامی نظریاتی حیثیت کو انتہائی واضح الفاظ میں اس طرح سے بیان فرمایا. الفاظ پر ذرا غور کیجئے، فرمایا، پاکستان کا دستور ابھی بننا ہے، بالکل آغاز ہے، پاکستان کا دستور ابھی بننا ہے، اور یہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی بنائے گی. مجھے نہیں معلوم کہ اس دستور کی شکل اور حیثیت کیا ہوگی یا حیثیت کیا ہوگی، اس دستور کی شکل اور حیثیت کیا ہوگی، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دستور جمہوری نوعیت کا ہوگا اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہو. ان اصولوں کا اطلاق آج کی عملی زندگی پر بھی اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح آج سے 1300 سال پہلے ہو رہا ہے. قائد اعظم مرحوم کی تقریروں کے 140 اقتباسات تاریخ میں محفوظ ہیں. 100 اقتباسات 1937 سے 1947 تک، اور 40 اقتباسات قیام پاکستان کے سے لے کر ان کے انتقال تک. ان تمام تر تقریروں میں انہوں نے قیام پاکستان کے مقاصد کا تعین کیا ہے. آپ نے 9 فروری 1951 کو کراچی میں مؤتمر عالم اسلامی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اصول پاکستان کی تحریک کا مقصد یہ کبھی نہیں رہا کہ دنیا کے ممالک میں ایک اور ملک کا اضافہ ہو جائے. پاکستان کے قیام کا مقصد یہ کبھی نہیں رہا کہ دنیا کے ممالک میں ایک اور ملک کا اضافہ کیا جائے. اس جد و جہد سے بر صغیر کے مسلمانوں کا مقصد اپنے لیے ایک ایسے خطے زمین کا حصول تھا جہاں اسلامی تصورات اور اصول حیات پر عمل اور اس کے ثمرات کا دنیا کے سامنے مظاہرہ کیا جا سکے. آپ نے اپنی تقریر میں یہ اہم جملہ ارشاد فرمایا کہ پاکستان میں حکومت قرآن کریم کے احکام اور اصولوں کے مطابق چلائی جائے گی. یہی بات بانی پاکستان نے 1948 کو قیام پاکستان کے بعد اسلامی کالج پشاور میں طلبا سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں اور پریکٹیکل لائف میں اسے نافذ کر سکیں، انہیں نافذ کر سکیں. 13 مارچ 1949 کو بانی پاکستان اور تحریک پاکستان کے ساتھی اور بانیان پاکستان میں اس کے نمایاں نام لیاقت علی خان مرحوم نے قرارداد مقاصد پیش کی، جس کی پہلی 3 دفعات یہ تھی کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، حکمران نائب ہوگا. پاکستان میں ہر اسلامی ریاست میں جو خود کو اسلامی ریاست کہتے ہیں وہاں حاکم حقیقی اور مقتدر اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. وقت کا حکمران اللہ کا نمائندہ ہے، وہ کوئی ایسا قانون پاس نہیں کر سکتا، بلکہ پوری پارلیمنٹ مل کر بھی ایسا قانون پاس نہیں کر سکتی، چاہے 100% نمائندگی ہی کیوں نہ ہو اور ممبران اس کے حق میں ہی کیوں نہ ہو جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم. یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ 51% ممبران ہوموسیکسلٹی کے حق میں اگر ووٹ دے دیں تو قانون بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور حکمران نائب ہوگا. اور دوسرا، جمہوریت آزادی مساوات رواداری اور اجتماعی انصاف کا نظام اسلامی اصولوں کے مطابق عمل میں لایا جائے گا. اور تیسری بات کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستو، پھر 1954 کی دستوری سفارشات اور 1956 کا آئین اور پھر 1962 اور پھر 1973 کا متفقہ آئین، اس جو دستور بنایا گیا اس میں اس عہد کو دہرایا گیا. اور 1975 میں منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے جو دستوری ترمیم کی گئی، اور 1985 میں جو دستوری ترامیم کی گئیں، ان سب کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے. اور مرحوم ضیاء الحق ان کے دور میں جن اسلامی دفعات کو پی سی او میں شامل کیا گیا وہ یہ تھی کہ آئین کے آرٹیکل 2 میں کہا گیا کہ اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا، اور آرٹیکل 2A کے مطابق قرارداد مقاصد آئین کا حصہ متصور ہوگی. یہ پہلا موقع ہے کہ پہلے آئین میں قرارداد مقاصد صرف انڈیکس کی حیثیت رکھتی تھی، ضیاء مرحوم کے دور میں قرارداد مقاصد پاکستان کا آئین پاکستان کا حصہ بن گئی. اور آرٹیکل 227 میں یہ واضح کیا گیا، نشاندہی کی گئی کہ کوئی قانون اسلام کے منافی نہیں ہوگا اور تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد روز اول سے ہی ایک مخصوص مقتدر طبقہ، مغرب زدہ طبقہ، مغرب زدہ چند لوگ اور کچھ لسانی گروہ اور بعض وظیفہ خور صحافی این جی اوز کے وظیفہ خور صحافی اور کچھ عیسائی تنظیمیں اور بعض لا دینی نظریات رکھنے والے سیاستدان پاکستان کو ایک سیکولر ریاست قرار دینے کے لیے بے قرار ہو گئے اور بے قرار ہیں، بلکہ اس مضموم مقصد کے لیے دن رات اپنی صلاحیتیں، اپنے سرمایہ اور اپنے اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، ملک کے مسلم تشخص کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، ریشنلزم کو اپنا مطمح نظر قرار دیتے ہوئے ملک میں سیکولر، ملک کو سیکولر ریاست قرار دینے کے لیے کوشاں ہے، اور یہ سب کچھ مملکت خداداد پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ سیکولرزم کے بنیادی مقاصد ہی یہ ہیں کہ لوگوں کی دینی نظریاتی وابستگی ختم کی جائے، لوگوں کو کہا جائے کرسچینٹی کی طرح کہ مسجد کے اندر تک تم بس، قانون اللہ کا ہے اور مسجد کے باہر قانون ملکہ کا ہے، اور بس نماز روزہ کرتے رہو، باقی ملک بھر میں عدالتوں میں اور تعلیمی اداروں میں اللہ کا دیا ہوا نظام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظریہ حیات نافذ ہو، اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس ایک دین جو ہے، مذہب جو ہے، وہ انڈیویجول مسئلہ ہے، یہ عیسائیت کا نظریہ ہے کہ مذہب یا دین ایک انفرادی مسئلہ ہے، یہ نظریہ عیسائیت کا نظریہ ہے، ہمارے تو اللہ کے رسول پوری نسل انسانی کے لیے داعی اور مبلغ بن کر تشریف لائے، آفاقی اور یونیورسل نبوت ہے، مسجد سے لے کر عدالت تک اور گھر سے لے کر بازار تک ہر مقام پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نافذ ہوں، یہ ہے ہمارے دین کا نظریہ، اور سیکولرزم کے بنیادی مقاصد ہی یہ ہیں کہ لوگوں کی دین نظریاتی وابستگی ختم کی جائے۔ چنانچہ ہارورڈ کے ماہر الہیات، انہوں نے اپنی کتاب سیکولر سٹی میں سیکولرزم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، اچھا میں حیران ہوں کہ جس ملک کو ہمیشہ سے یہ کہا جا رہا کہ وہ ایک سیکولر ریاست ہے، وہ اپنے آپ کو مذہبی ریاست بنانے کی راہ پر پڑ چکا ہے، اور ہم جنہوں نے حاصل ہی ملک اس لیے کیا کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، وہ سیکولرزم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ سیکولرزم کا مطلب اس دنیا کو کائنات کی مذہبی اور مذہب نما تعبیر سے چھٹکارا دلانا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور کوئی مالک ہے اور وہ اس کا حاکم بھی ہے اور مدبر بھی ہے، یہ نظریہ بس پرانا نظریہ ہے۔ اسی طرح محدود اور بند کائناتی تصور، یعنی کلوز ورلڈ ویو، اس کو ختم کرنا ہے، اور تمام فوکل فطری یعنی میٹافیزیکل جو عقائد اور نظریات ہیں اور تمام مقدس شعائر کے اثر کو زائل کرنا ہے، انسان کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ آخرت سے توجہ ہٹا کر اس دنیا اور اس وقت کی طرف ہی متوجہ ہو، فوکس کرے بس دنیا کو، میرے پاس مال آنا چاہیے، میری دنیا آسائش والی ہو جائے، آخرت کے تصور کو مٹایا جائے، اس کی زندگی سے نکالا جائے۔ اور یہی صاحب سیکولرائزیشن کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیکولرائزیشن صرف زندگی کے سیاسی اور معاشرتی پہلوؤں کا ہی احاطہ نہیں کرتی بلکہ ناگزیر طور پر لازمی طور پر ثقافتی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیتی ہے، کیونکہ ثقافتی یونٹ کی مذہبی علامتوں کا زوال بے حد ضروری ہے۔ ثقافتی لحاظ سے مذہبی شاعر کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے ہاں اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کو رمضان فیسٹیول اور حج جیسے عظیم عمل کو حج فیسٹیول کا نام دیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے اس سال حج کیا ہے، حج کے موقع پر تشریف لے گئے ہیں، اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے، ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح بجائے میدان عرفات میں عبادات اور وقوف عرفہ کی طرف لوگوں کی توجہ ہو، بکرے روسٹ کیے جا رہے ہیں، کھانے بوفے لگے ہوئے ہیں، اور لوگ سارا وقت اسی کام میں مصروف ہیں۔ آہستہ آہستہ عمرہ فیسٹیول 3 ماہ کا ویزا عمرے کے لیے کہ جہاں چاہو پورے ملک میں جا سکتے ہو، وہ جو عمرے کا اور حج کا اور رمضان کا ایک تقدس ہے، وہ لوگوں کی زندگیوں سے آہستہ آہستہ ایک طرف کیا جائے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ سیکولرائزیشن کے 3 اصول ہیں سیکولرزم کے۔ ایک یہ کہ فطرت یا قوانین فطرت جو خالق کائنات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ دنیا محض مادے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا کوئی کریٹر ہے، خالق ہے، اور وہ خالق کون ہے؟ اللہ۔ فطرت یا قوانین فطرت، ان کی عظمت کا اقرار سیکولرزم میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور دوسرا، سیاست کسی اخلاقی اصول یا روحانی ضابطے کی پابند نہیں ہے، سیاست میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ نعرہ سیکولرزم کا نعرہ ہے کہ سیاست میں سب کچھ جائز، جھوٹ ہے اور کرپشن ہے، بس سب کچھ جائز ہے۔ اور تیسری بات کہ معاشرے میں اقدار ویلیوز دائمی یا غیر متبدل نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کی حیثیت، بلکہ اقدار کی حیثیت وقتی اور اضافی ہوتی ہے، یہ وقت کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اقدار اور ویلیوز دائمی ہیں۔ حیا کل بھی محترم تھا، آج بھی محترم ہے۔ سچ کل بھی عظیم تھا، آج بھی سچ ہماری قدر ہے۔ محنت اور قناعت یہ مسلمانوں کی قدر ہے، روایات ہیں، ویلیوز ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی 2 قدریں ہیں، حرص اور ہوس، حرص اور ہوس۔ اور مسلمانوں کی 2 قدریں ہیں، محنت اور قناعت۔ محنت اور قناعت یہ دائمی قدریں ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کی سچائی اور ان کا درست ہونا کل بھی درست تھا، آج بھی درست ہے۔ لیکن سیکولرزم کا نعرہ ہے کہ روایات اور اقدار دائمی نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے، اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ کسی زمانے میں لباس وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج بے لباسی ترقی کی علامت بن گئی۔ لباس سکڑتا سکڑتا، اور اسے ترقی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، سیکولرزم انسان کی زندگی سے مذہبی اور میٹافیزیکل نظریات کو نکالنا لازمی سمجھتا ہے. فرشتوں پر ایمان، اللہ کی ذات عالی پر ایمان، روز جزا پر ایمان، اور آخرت کے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی پر ایمان، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ماورائے عقل ہیں، خلاف عقل نہیں. میں نے جملہ جو کہا اس پر غور کیجئے، ماورائے عقل ہیں، خلاف عقل نہیں. عقل کلی کے حامل ہستیاں ان تعلیمات کو انسانوں تک پہنچاتی رہی. اور سیکولرزم میں مذہب اور خدا اور مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت سب انسان کے پیدا کردہ اور وضع کردہ تصورات ہیں. حالانکہ یقیناً قرآن اس کا رد کرتا ہے. قرآن نے یہ نظریات وحی کے ذریعے سے دیا، اور اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں میں تفصیل سے بات عرض کروں گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، سیکولر سٹی کتاب میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں لکھا گیا کہ مذہب اور میٹافیزیکل عقائد کی تائید کو انسان کی زندگی سے خارج کر کے انسان کو اپنے سہارے پر کھڑا کرنا، یہ سیکولرزم کا اصل ہدف ہے. جب تک مذہب اور میٹافیزیکل نظریات کے حوالے باقی ہیں، انسان کی زندگی خطرے میں رہے گی. یہ ہے وہ سوچ کہ جو پاکستان میں عام کی جا رہی ہے. ہم صبح و شام بچوں کے لیے روزی کمانے کی فکر میں یقیناً مصروف رہیں، اچھی بات ہے، لیکن خدا را جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان پر بھی ذرا توجہ دیجئے. کیا آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا پاکستان کو ایسی ترقی پسند جدید اور سیکولر ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. وہ ہندوستان کی ایک مشہور سکالر خاتون کملا سوریا، ان کو کسی نے کہا کہ آپ سیکولر، انہوں نے اپنی بنگلور میں ایک تقریر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ان لوگوں سے دور رہتی ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، میں سیکولر نہیں ہوں، کیونکہ سیکولر کا مطلب ہے اللہ کا کہیں کوئی وجود نہیں، اللہ کے وجود کا انکار. یقیناً ہم اس مضموم پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں کہ قائد اعظم، یہ پروپیگنڈا کہ قائد اعظم ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، یہ بات جھوٹ ہے سراسر، اور قائد اعظم پر سراسر ایک بہتان ہے. انہوں نے 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں ان لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتا ہوں جو دیدہ دانستہ اور شرارت سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اور اس سے بھی بہت پہلے 26 دسمبر 1943 کو کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 31ویں اجلاس میں جب نواب بہادر یار جنگ نے خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، نواب بہادر یار جنگ، اللہ غری کی رحمت فرمائے ان لوگوں کو، انہوں نے کہا سن لیجئے اور آگاہ ہو جائیے کہ جس سیاست کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر نہیں، وہ شیطانی سیاست ہے، اور ہم ایسی سیاست سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں. قائد اعظم سٹیج پر موجود تھے. اس پر قائد اعظم نے زور سے اور بڑے جوش کے ساتھ میز پر مکہ مار کر فرمایا، تم بالکل درست کہتے ہیں. نواب بہادر یار جنگ نے اس پر کہا، لیجئے، قائد اعظم نے میرے اس قول پر مہر تصدیق ثبت کر دی. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ سیکولرزم کا نعرہ مارنے والے جھوٹے ہیں اور بانیان پاکستان یقیناً سچے ہیں. ان حالات میں یہ حقیقت واضح کرنا کہ پاکستان کی اساس اسلام ہے، یہ شہدائے تحریک پاکستان کا ہم پر قرض ہے. میں ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر آج پوری قوم کو ایک ملک دیا, آزادی دی. یہ تمام نعمتیں ہمیں اس ملک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. آج وہ لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو صحیح معنوں میں احساس ہے کہ پاکستان کیسے حاصل ہوا ہے. وہ خاندان, وہ افراد کہ جن کے پورے خاندان قربان ہو گئے اور وہ اکیلے رہ گئے, اور وہ عورت کہ جس نے پاکستان کے ایک نوجوان کو الگ کمرے میں ہندوستان میں موجود عورت نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی تحریک آزادی اور پاکستان کے قیام کے وقت اپنے ماں باپ سے بچھڑ کر یہیں رہ گئی تھی, میرے پیٹ سے کئی کافر بچے جنم دے چکے ہیں, لیکن دیکھو اپنے ملک کے لوگوں کو کہنا کہ پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, آج کچھ لوگ روشنیاں جلا کر, یہ اگربتی مافیا, یہ جو موم بتی مافیا ہے, یہ آہستہ آہستہ غیروں کے طریقے اپنے ملک میں راج کرنے کا انداز ہے. یہ کچھ خواتین موم بتی مافیا کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے موم بتیاں جلا کر چوکوں میں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہمارا تمدن اور ہماری معاشرت نہیں ہے. روشنیاں جلا کر ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ مینار پاکستان میں اور دوسرے مقامات پر وہ دھمال میلہ آزادی کا منعقد کر کے آزادیاں کر رہے ہیں, آزادی کا دن منا رہے ہیں, اور کچھ خیر سے سائلنسر نکال کر شور مچا کے ہلا گلا کر کے ان شہداء کی قربانیوں کو سلام گویا پیش کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ گیت و بری شام اور شراب اور رقص کی محفلوں کے ذریعے شہداء کو یاد کر رہے ہیں. ان حالات میں ہمیں کم از کم اس پاکستان کے استحکام کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے. عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کرنی ہے, اور ہر میدان میں دھوکہ, ہر میدان میں دھوکہ اور فراڈ, حتیٰ کہ پھل بیچنے والا وہ بھی آگے اچھا پھل اور پیچھے گندا پھل اور شاپر تبدیل کرنا, استغفر اللہ استغفر اللہ. دھوکہ دہی کے مزاج کی ہم نے کم از کم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, دیکھو ایک بتی جلتی ہے اندھیرا ضرور چھٹتا ہے, یہ ضرور چھٹتا ہے اندھیرا. اپنی بتی جلائیے خدا را, ہم جلائیں گے انشاءاللہ. دھوکہ دہی کے مزاج کی عملی نفی کرنی ہے, اور وطن کے استحکام اور نظریاتی اور ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, اور وعدہ کرتے ہیں ہم اللہ تجھ سے کہ ہم اپنی بساط پر ملکی قوانین پر عمل کریں گے, قانون کی بالادستی کے لیے کوشاں رہیں گے, اور انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے کی اور اہمیت دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور کم از کم اتنا ہی کر لو یار کہ اپنی سواری اور اپنی موٹر سائیکل زیبرا کراسنگ سے اور اشارے پر رک جانے کا مزاج ہی بنا لو. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں کتنی جلدی ہے اور کہاں جانا ہے ہم نے. مزاج بنائے رکنے کا. یہ ایک معمولی سی مثال ہے. اور ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج اسی نعرے کو دہراتے ہیں جو انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے پورے ملک میں عام کیا تھا. اور وہ نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ.
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 لا الہ الا اللہ یہ زندگی کا اصول ہے اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. اللہ ہمیں اسی احساس پر زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.